الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 61 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے لوگوں کا جو رویہ بیان ہوا ہے، اب یہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ انہوں نے ابلیس کی راہ اختیار کر لی. قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس جب بھی بیان ہوتا ہے، اپنے سیاق کے لحاظ سے بعض حقائق کی تذکیر و تنبیہ کے لیے بیان ہوتا ہے. یہاں ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ابلیس نے بھی ایک رویہ اختیار کیا تھا اور فرشتوں نے بھی. اس وقت ان کے لیے ایک موقع پیدا ہوا تھا، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا اور اس کو ضائع بھی کیا جا سکتا تھا. تمہارے لیے بھی ایک موقع پیدا ہوا ہے، تمہاری طرف اللہ کے رسول کی بعثت ہو گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ گے تو دنیا اور آخرت کی بادشاہی حاصل کر لو گے، اور اگر ابلیس کا رویہ اختیار کرو گے تو انجام بھی وہی ہوگا. اس پس منظر میں اب یہ مضمون آگے بڑھ رہا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اس کو میں نے واضح کیا ہے کہ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں، یعنی جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے ابلیس کی راہ اختیار کر لی. ان کے لیے موقع پیدا ہوا تھا کہ یہ فرشتوں کے طریقے پر اپنی انانیت کو ایک طرف رکھیں اور جو حق آ گیا ہے اس کے سامنے سرف کندہ ہو جائے. لیکن انسان کے لیے سب سے بڑا امتحان یہی ہوتا ہے کہ جب اس کی انانیت پر چوٹ پڑ رہی ہو، اس وقت قائم بالقسط رہے. فرشتے اس کے باوصف کے ایک برتر مخلوق تھے، اور اگر انسان کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ جنات سے بھی برتر تھے اور انسان سے بھی برتر تھے. لیکن جب ایک امتحان میں انہیں ڈالا گیا تو وہ کامیاب ہوئے. انہوں نے حقیقت پر نگاہ رکھی، اس کی صورت کو نہیں دیکھا. حقیقت یہ تھی کہ اس کائنات کا پروردگار، جو ہمارا بھی خالق ہے، جنات کا بھی خالق ہے، انسانوں کا بھی خالق ہے، وہ حکم دے رہا ہے کہ ہم اپنے سے کم تر ایک مخلوق کے سامنے جھک جائیں. اس میں اصل یہ نہیں ہے کہ ہم برتر ہیں اور وہ کم تر ہے، اصل یہ ہے کہ جس کی طرف سے یہ حکم آیا ہے وہ سب سے برتر ہے. انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے مقابل میں رکھ کر دیکھا، اس کے نتیجے میں ان کو جھکنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی. ابلیس نے اپنے آپ کو انسان کے مقابل میں رکھ کے دیکھا اور تکبر میں مبتلا ہوا. یہی وہ چیز ہے جس کی بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کائنات کا پروردگار سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر. ہم بڑے نہیں ہیں، اور جب ہم بڑے نہیں ہیں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم انانیت کے اسیر ہو جائیں. ہمارے شایان شان یہی ہے کہ ہم ہر حال میں قائم بالقسط ہو کر رہیں، یعنی صحیح بات کو سمجھیں، صحیح بات کا اعتراف کریں، اور صحیح بات اگر جھکنے کا تقاضا کر رہی ہے تو جھک جائیں. فرشتوں نے یہ فیصلہ کیا اور ابلیس نے اس کے برخلاف. تو فرمایا کہ انہیں یاد دلاؤ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. انہیں یاد دلاؤ جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ بڑا امتحان تھا جو ہم نے فرشتوں کا لیا. एक बरतर मखलूक को जो हमारी मुकर्रब थी, जिसकी रसाई मलायाला तक थी, जो अल्लाह ताला से बराए रास्त अहकाम लेती थी, उसको हमने कहा कि इस खाकी के सामने झुक जाओ, तो वो सब सजदा रेज हो गए। बस सजदू, उनमें से किसी ने लम्हे भर का तरदुद भी नहीं किया, सब सजदा रेज हो गए। फरमाया इल्ला इबलीस, मगर इबलीस नहीं हुआ। यहाँ चूंकि तवज्जो दिलानी है तो पहले हिस्से को इंतहाई मुख्तसर करके असल बात बयान कर दी, मगर इबलीस नहीं हुआ। क़ाला अस्जुदु लिमन खलक़्त तीना, उसने कहा क्या मैं उसको सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया है। पहले ही जुमले में बता दिया कि ये किस्सा यहाँ किस पहलू से पेश किया जा रहा है, यानी खिलकत में क्या बड़ाई है। दरा हाले कि खिलकत की अच्छाई और बड़ाई का फैसला तो खालिक ही ने करना है, किसको क्या सूरत दी, किसको मिट्टी से पैदा किया, किसके लिए हयात अबदी का फैसला किया, और कितनी मखलूकात हैं जिनके बारे में हम नहीं कह सकते कि वो दुनिया में किस लिए आती हैं और क्या खिदमत अंजाम दे के चली जाती, वही जानता है। इब्लीस ने ये ख्याल किया कि ये कैसे हो सकता है कि मादे की एक बरतर सूरत से मुझे पैदा किया गया हो और एक कमतर सूरत से, बल्कि हकीर सूरत से इंसान को पैदा किया गया हो। माफ़ कीजिए। और फिर मुझसे तकाजा किया जाए कि मैं उसके सामने सजदा रेज हो जाऊं, यानी कोई मामूली बात भी नहीं, मैं उसके कदमों में अपना सर रख दूं, ये कैसे हो सकता है। वो इसको नहीं समझा कि ये दर हकीकत इस कायनात के परवरदिगार के कदमों में सर रखना है, ये इंसान के कदमों में सर रखना नहीं है। यही चीज़ मज़िल्ला कदम बनती है। हम बाज़ औक़ात सूरत के असीर होकर रह जाते हैं, उसके पीछे हकीकत की तरफ हमारी तवज्जो नहीं रहती। उसने कहा क्या मैं उसको सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया है। काला रही तक हाजल्लजी करमता अलैया, उसने मज़ीद कहा, यानी पहले तो बुनियादी सवाल उठा दिया कि इसको तो मिट्टी से बल्कि कीचड़ से पैदा किया गया है, इसकी मेरे मुकाबले में हैसियत क्या है। और फिर मुझसे कहा जा रहा है कि मैं इसके सामने झुक जाऊं, क्या मैं उसको सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया है। उसने मज़ीद कहा देख तो सही, यही है जिसको तूने मुझ पर इज्जत दी है, यानी ये शाहकार है आपके हुनर का। ज़ाहिर है इस जुमले में इंसान की नातवानियों और ज़ोफ़ और जिन्नात के मुकाबले में भी वो जिन चीज़ों का असीर है उन सब की तरफ इशारा कर दिया है, देख तो सही, यानी ये क्या बनाया है, और ये बनाया है और फिर मुझसे ये तकाजा किया जा रहा है कि इसके मुकाबिल में मैं अपनी इज्जत छोड़ दूँ, मैं अपना वकार छोड़ दूँ, मैं अपनी पेशानी इसके सामने रख दूँ, ये नहीं हो सकता। उसने मज़ीद कहा देख तो सही, यही है जिसको तूने मुझ पर इज्जत दी है। इस पर मैंने लिखा है कि असल में आरईता का लफ्ज़ आया है, ये तंज़ो तहकीर के मौके पर भी आता है, यहाँ इसी मफहूम में है, यानी एक ख़ास तरीके से उसने उस सूरत हाल का इस्तेहज़ा किया। बहुत अच्छे, क्या हुक्म दिया जा रहा है, यानी आज जनाब ने गौर भी फरमाया मुझसे क्या तकाजा कर रहे हैं, तो ये सारा मज़मून गोया इसे एक लफ्ज़ के अंदर छुपा हुआ है। तारा ही था, ज़रा देखें सही, मुलाजा फरमाएं, ये क्या काम किया आपने, जिसको तूने मुझ पर इज्जत दी है। लैन नखरतनी इला यौमिल क़यामा लाअख्तनकन्न ज़ुर्रियतहु इल्ला कलीला, अगर तू मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे تو میں تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی تمام اولاد کو چٹ کر جاؤں گا۔ کہا کہ مجھے آپ نے جو صلاحیتیں اور جو قوتیں دے کر پیدا کیا ہے، ذرا ان کو آزمانے کا موقع دے دیں۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ دونوں امکانات تھے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فیصلہ کر دیتے۔ میں نے ایک حکم دیا، میری نافرمانی کی گئی، اب کیفر کردار تک پہنچ جاؤ، معاملہ ختم ہو جاتا، نہ ابلیس نہ اس کی ذریت۔ اس نے یہ خیال کیا کہ جو کچھ میں کر بیٹھا ہوں اس سے واپسی کا تو کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ جب پہلی مرتبہ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوا تو ندامت اور توبہ کے ساتھ سر جھکایا تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو اب کیا؟ یہی در حقیقت تصویر ہے انسان کے سامنے جو بار بار آتی ہے۔ یعنی اگر ایک مرتبہ انانیت کے ہاتھ میں اپنی باگ دے دی ہے تو پہلا فیصلہ غلط کر دینے کے نتیجے میں پھر پے در پے غلطی ہوتی چلی جاتی، انسان اس سے پھر نکل نہیں سکتا، وہ انانیت ایک پھندا بن کر اس کو اپنے سامنے جھکنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ یعنی وہ خیال تو یہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے نہیں جھک رہا، یا حق کے سامنے نہیں جھک رہا، یا عدل و قسط کا فیصلہ نہیں مان رہا، بظاہر وہ یہ خیال کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ انانیت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اور جب سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو پھر ایک کے بعد دوسرا قدم اٹھاتا چلا جاتا ہے، اس سے نکلنے کی راہ نہیں ہوتی، کیونکہ پہلے مرحلے پر اگر آدمی قابو پا لے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے، وہ پہلا ہی قدم اس کو راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایک مشکل چیز ہوتی ہے غلطی کا اعتراف کرنا، الفاظ تو دو چار ہی بولنے ہوتے ہیں، یعنی یہی کہنا ہے نا کہ ہاں میں نے اپنی طرف سے بڑی صحیح کی تھی، لیکن فلاں علمی معاملے میں، فلاں سیاسی معاملے میں، فلاں معاشی معاملے میں میں رائے قائم کرنے میں غلطی کر گیا، یہ دو لمحوں کی بات ہے۔ اس کو بھی یہ توفیق ہو سکتی تھی کہ چلیے غلطی ہو گئی، ایک بڑی نافرمانی کا ارتکاب ہوا، تو کیا اصول بیان کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں؟ والذین یعملون السوء بجہالہ میں یہی بیان کیا ہے کہ وہ جذبات میں آ کے جب کسی بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تو فوراً جھک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ توفیق دے دے، ایک تو یہ ہے کہ گناہ نہ ہو، انسان اپنی انانیت پر یا اپنی جبلتوں کی سرکشی پر قابو پا لے، لیکن اگر اس میں ناکامی ہو گئی کسی مرحلے پہ تو پھر کیا کرے؟ یعنی کیا لوٹنے میں اس کو کوئی تردد ہونا چاہیے؟ اگر انسان غور کرے اور اپنی صحیح تربیت کر سکے تو یہ تو دو لمحوں کی بات ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ معاف کیجئے کا ایک لفظ ہے، وہ ادا کرنا ہے، لیکن کبھی تجربہ کر کے دیکھیے، یہ لفظ اتنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جب شعور کی عمر کو پہنچ کر آدمی اپنے علم، اپنی بصیرت، اپنے تجربات کا روب دوسروں پر قائم کر لیتا ہے، پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ میں غلط کیسے ہو سکتا ہوں، اور میں اگر یہ مان لوں کہ میں غلط ہوں تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ وہ یہ فراموش کر بیٹھتا ہے کہ انسان کی عزت اسی میں ہے کہ وہ حق کا سچا طالب بن کر رہے، اس کا وقار اسی میں ہے کہ جب اس کو اس کی غلطی معلوم ہو جائے تو وہ فوراً اعتراف کر لے۔ ہم میں سے کون ہے جو پے در پے غلطیاں نہیں کرتا؟ میں نے بارہ ہی عرض کیا ہے کہ ہم میں اور پیغمبر میں فرق ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم صحیح و خطا کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ یہ غلطیاں علم میں ہوتی ہیں، یہ عمل میں ہوتی ہیں، یہ تدابیر میں ہوتی ہیں، یہ رویوں کی اصلاح میں ہوتی ہیں، ان کا بار بار ذکر بھی کرتے رہنا چاہیے۔ یعنی انسان خاص طور پر ہماری طرح کی عمر میں پہنچنے کے بعد جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اس کے سامنے بالکل ایک واضح تصویر ہوتی ہے میں یہاں میں نے چیزوں کو سمجھنے میں غلطی کی تھی اور برسوں اس غلطی میں مبتلا رہا تھا، یہاں میں نے تدبیر کرنے میں غلطی کی تھی، یہاں میں نے معاملہ کرنے میں غلطی کی تھی، یہ خود اس کے لیے بھی سبق ہوتا ہے اور اس کے گرد و پیش میں جو لوگ آگے اس کی بات کو لے کر چلنے والے ہیں، وہ کوئی سیاسی رہنما ہے، وہ کوئی دانشور ہے، وہ کوئی عالم ہے، ان کے لیے بھی یہ مشن راہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی اپنے معاملات پہ غور کریں، ہر قدم میں یہ دیکھتے رہیں کہ ہم نے کہاں غلطی کی ہے۔ تو انسان کے لیے یہ بڑا مشکل کام ہے کہ وہ نیکی کے کمال کا تصور کر سکے، لیکن انسان کے لیے یہ بڑا آسان ہے کہ وہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو سمجھ کر انہیں دور کرنے کی صحیح کرتا ہے، یہ زیادہ آسان طریقہ ہے۔ اس کے لیے بھی موقع تھا، لیکن پھر وہی ہوتا ہے کہ اچھا، یعنی اب یہ ماننا پڑے گا کہ میں نے غلطی کی تھی، اس سے تو گویا میں اپنی انانیت سے، اپنے وقار سے، اپنی عزت سے ہاتھ میں بیٹھوں گا، یہ کیا بات ہوئی۔ تو اس نے خیال کیا کہ اب جو کھونا تھا وہ تو میں نے کھو دیا، لیکن کم سے کم اپنا بدلہ تو پورا لے لوں۔ یہ دیکھ لیجئے، چھوٹے پیمانے پر یہی سب کچھ ہم کر رہے ہوتے، یعنی ہمارے گرد و پیش میں یہی اسکیمیں چل رہی ہوتی ہیں، یہ شیطانی اسکیمیں ہیں، ان کے جال سے نکل جانا چاہیے، ہمت کر کے نکل جانا چاہیے۔ یعنی جب شیطان نزغ پیدا کرتا ہے، بڑی خوبصورت تعبیر ہے یہ قرآن کی، کہ قرآن کہتا ہے کہ جس وقت تم دین کی دعوت دے رہے ہوتے ہو، کوئی اچھا نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہو، وہ آ کے سب سے پہلے یہی بتاتا ہے، ایک طرح کی اکساہٹ پیدا کرتا ہے، یہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہو گئی، تمہیں فلاں آدمی نے برا بھلا کہہ دیا، فلاں نے تمہارے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار کر لیا، اب اس کو معاف نہیں کرنا، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، یہ ابلیس کی اکساہٹ ہے، یہ اس کا نزغ ہے۔ بندہ مومن کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے رخصت لی ہے کہ تم کوئی بدلہ لینا چاہو تو لے لو، اگر نہیں رہ سکتے، انسان کا شرف عفو درگزر ہے، معافی ہے، اس کا اصلی مقام یہی ہے کہ وہ اسی کو اپنا ہدف بنا کے آگے بڑھتے رہے۔ یعنی جس نے بھی زیادتی کی ہے اس نے احسان کیا ہے، اس نے یہ موقع دیا مجھے کہ میں اپنے نفس کا جائزہ لے سکوں، میں اپنی تدبیروں کو دیکھ سکوں، میں باوصف اس کے کہ کسی نے میرے ساتھ برائی کر دی ہے، میں نیکی کر سکوں، کیونکہ اس نیکی کا کوئی بدل نہیں ہے جو برائی کے مقابلے میں بھی کی جاتی ہے۔ اور دوسرا رویہ یہی ہے، یہ ابلیس کا رویہ ہے۔ تو فرمایا کہ تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے، تو پھر میں بتاؤں گا کہ میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ یہ آپ نے مٹی سے بنا تو دیا ہے آدم، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ اس میں کہاں خامیاں ہیں اور یہ کس امتحان میں ڈالا جا رہا ہے، تو میں تھوڑے لوگوں کے سوا، یہ تو اس کو اندازہ تھا، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں سب کے سب لوگوں کو بہالے جاؤں گا، یہ بتایا کہ جو اسکیم آپ نے بنائی ہے، یعنی بڑی وسیع جنت، قرآن کہتا ہے نا کہ جنت اتنی بڑی ہے کہ اردوہا کا ارد سماوات والارض، یہ سب پوری کائنات، یہ اربوں کہکشانے، یہ سب ملا کے اس کی وسعت ہے، تو اگر اس کی وسعت کا یہ حال ہے تو لوگ بھی تو اتنے ہونے چاہیے۔ اس نے کہا کہ نہیں، بس تھوڑے ہی دوں گا میں آپ کو، باقی میں اس کی تمام اولاد کو چٹ کر جاؤں گا۔ یہاں یہ ظاہر ہے کہ باطنی بربادی کی طرف اشارہ ہے، وہ مار تو نہیں دیتا سب کو، یعنی یہ سب میرے اسیر ہو جائیں گے، سب میرے ہی دام میں ہوں گے، ان میں سے کوئی نہیں بچے گا، سب کو چٹ کر جاؤں گا۔ پہلے لکھا ہے یعنی اپنے مقاصد کے لیے شکار کر لوں گا اور وہ صرف میرے ہو کر رہ جائیں گے۔ مقاصد کیا ہے؟ وہی دو جو بالکل واضح ہیں، اور قرآن مجید نے گویا انگلی رکھ کر بتا دیا ہے کہ وہیں سے حملہ آور ہوگا۔ ایک انانیت، چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پر کبھی تجزیہ کر کے دیکھیں، یہی انانیت ہے جو ہمارے پاؤں کی زنجیر بن رہی ہوتی ہے، یعنی حق کی طرف بڑھنے میں، صحیح رویہ اختیار کرنے میں، اعلیٰ مراتب پانے میں، ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی انانیت کی تسکین کر لی ہے جملہ بول کر، یہ رد عمل ظاہر کر کے، یہ اینٹ کے جواب میں پتھر پھینک کے، یہ دوسرے کو کیفر کردار تک پہنچا کے، یہ ہم نے بہت بڑی بازی سر کر لی ہے۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم ہر قدم پر کچھ کھو رہے ہوتے ہیں اور اس امتحان میں ناکام ہو رہے ہوتے ہیں جو اس کائنات کے پروردگار نے برپا کیا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ اس نے چیلنج لیا کہ میں سب کچھ شکار کر لوں گا، یہ میرے ہو کر رہ جائیں گے، یہ اسی راستے پر چلیں گے جس پر میں ان کو لے جانا چاہتا ہوں، اور جو اس سے بچ جائیں گے ان کے لیے میرے پاس دوسرا پھندا بھی ہے، اور وہ جنسی جبلت کو برنگیختہ کرنے کا ہے۔ اس کو سورہ اعراف میں بیان کیا، دونوں چیزیں ہیں، یعنی اپنے مقاصد کے لیے شکار کر لوں گا اور وہ صرف میرے ہو کر رہ جائیں گے۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، فرمایا اچھا تو جا۔ یہ اس نے مہلت مانگی، قرآن مجید بتاتا ہے کہ دے دی گئی۔ میں نے عرض کیا کہ دونوں امکانات تھے، اللہ تعالیٰ اسی موقع پر کیفر کردار کو پہنچا دیتے، لیکن مہلت دے دی، اچھا تو جا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم، پھر ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، وہ سب یعنی تم بھی، تمہاری ذریت بھی، اور جو تیری پیروی کریں گے، وہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ اور جہنم کیا ہے؟ اس لیے کہ جہنم ہی تم سب لوگوں کے لیے پورا پورا بدلہ ہے۔ یہاں جو جزاء موفورا کے الفاظ ہیں، یہ بڑے بلیغ ہیں، یعنی انانیت جس جگہ پہنچاتی ہے اور خدا کے مقابلے میں، کائنات کے خالق کے مقابلے میں، جو سراسر حق ہے اس کے مقابلے میں، انانیت جس جگہ پہنچاتی ہے اس کی سزا ہے جہنم۔ اس کا تقابل انسان کی غلطیوں سے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو استکبار اختیار کر لیتے ہیں، استکبار وہی ہے یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھ لینا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ لینا۔ جب تک انسان اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتا، وہ کبھی یہ ابلیسی رویہ اختیار نہیں کر سکتا، وہ ہر حال میں عفو و درگزر ہی کے مقام پر کھڑا ہوگا، وہ ہر حال میں جھکنے ہی کو اپنی ترجیح بنائے گا، وہ ہر حال میں مصالحتی کا ہاتھ بڑھائے گا، اس کے سوا کوئی راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ وہ دنیا پر ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجئے، اس میں ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے اداروں میں، اپنی معاش میں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں، اپنی سیاست میں، جو کچھ پیش آتا ہے اس میں قدم قدم پر یہی تو امتحان ہوتا ہے، اور اس میں ہم ناکام ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس نے یہ کہہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی جواب میں یہ کہہ دیا کہ اچھا تو جا، پھر ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے وہ سب جہنم کا ایندھن ہے، اس لیے کہ جہنم ہی تم سب لوگوں کے لیے پورا پورا بدلہ ہے۔ استکبار اور سرکشی اور انانیت کا اسیر ہو کر حق کو نظر انداز کر دینا، یہ جس کی طرف سے بھی ہوگا اس کی جزا ہے جہنم۔ جہنم کوئی عام انسانوں اور کمزور اور ضعیف انسانوں کے لیے سزا کی جگہ نہیں ہے، بلکہ استکبار میں مبتلا سرکشوں کے لیے سزا کی جگہ ہے۔ تو اس لیے وہی پورا پورا بدلہ ہے۔ اب ظاہر ہے مہلت دے دی ہے، اور مہلت اس نے دی ہے جو غنی ہے، بے نیاز ہے۔ فرمایا میں نے انسان پیدا کر دیے ہیں، اب وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَإِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، ان میں سے جس پر تیرا بس چلے تو اپنے غوغا سے انہیں گھبرا لے۔ یعنی اب جا، مہلت دے دی میں نے، یہ بھی دنیا میں اتر رہے ہیں، تم بھی دنیا میں اتر جاؤ، اور بہت جلد نہیں، ہزاروں لاکھوں سال بعد میں پوچھوں گا بلا لوں گا اپنے سامنے. اب تیرے لیے یہ مہلت ہے, یہ میدان ہے, یہ گوئے یہ چوگان, اس میدان میں اتر جاؤ, دیکھتے ہیں کون بازی جیتتا ہے. یہ جو یہاں الفاظ استعمال کیے ہیں, اپنے غوغا سے انہیں گھبرا لے. اس میں لفظ غوغا بھی بہت قابل غور ہے, جس سے اس صورتحال میں لفظ صوت کو میں نے تعبیر کیا ہے, یا ہمارے ہاں عام طور پر اہل علم تعبیر کرتے ہیں. اگرچہ لفظ عام ہے, لیکن یہ کہ اس کو جس جگہ استعمال کیا ہے وہاں یہی لفظ اس کا صحیح مفہوم ادا کرتا ہے. جب کوئی چیز استدلال کے ساتھ سامنے آتی ہے تو اس کو غوغا برپا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, استدلال کے لیے کسی پروپیگنڈے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے لیے دائیں بائیں سے کوئی سر و سامان اکٹھا کر کے پل پڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اس طرح کی چیزیں بلکہ حق کو نقصان پہنچا دیتی ہیں. وہ ہمیشہ ایک وقار کے ساتھ آگے بڑھتا ہے, حق استدلال کرے گا اور بہت نرمی کے ساتھ اپنی بات کہتا چلا جائے گا. اس میں اصل چیز دوام ہے, مداومت ہے, استقلال ہے, عظیمت ہے. اور شیطان یا ابلیس جب اپنا کوئی مشن لے کے آگے بڑھتے ہیں تو اس میں اصل چیز پروپیگنڈا ہے, غوغا ہے. اس میں جب تک حق و باطل میں آمیزش پیدا کر کے ایسا ہنگامہ نہ برپا کر دیا جائے کہ عقلیں معوف ہو جائیں, اس وقت تک انسانی فطرت میں اللہ نے اتنی روشنی رکھی ہے کہ وہ اس کو قبول نہیں کرتی, جبکہ حق کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ نہ اپنے وقار سے دستبردار ہو, نہ اپنے استدلال کا طریقہ چھوڑے, اور نہ اپنی شائستگی اور تہذیب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو. حق کی اپنی طاقت بے پناہ طاقت ہے, اور وہ بے پناہ طاقت اس کے صحیح استدلال میں چھپی ہوئی ہے. اس کی بنیاد علم و عقل کے مسلمات پر ہے, اور جس چیز کی بنیاد علم و عقل کے مسلمات پر ہو اس کو کوئی دنیا کی طاقت شکست نہیں دے سکتی. پھر حق چونکہ حق کا پرستار ہوتا ہے تو اس لیے وہ اپنی غلطیوں کی بھی اصلاح کرتا چلا جاتا ہے, کیونکہ اس کو کوئی انانیت سد راہ بن کر روک نہیں سکتی. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس میں ہر آنے والا دن حق کو اور زیادہ نمایاں کرتا ہے, اس کو اور زیادہ متعین کرتا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسانی فطرت میں جو قبولیت اس کے لیے رکھی گئی ہے وہ قبولیت اس کو حاصل ہوتی ہے. انسانی فطرت میں جو قبولیت رکھی گئی ہے وہ استدلال, حقیقت اور حقیقت کے تمام مظاہر کو سمجھ کر اس کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے. انسانی فطرت مخاطب بنتی ہے حق کا, اور اسی کو مخاطب بننا چاہیے. چنانچہ قرآن مجید نے اپنی دعوت کے لیے جب فرمایا تو کیا کہا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ تو اصل میں اس فطرت کی آواز ہے جس پر اس کائنات کے خالق نے تمہیں بنایا ہے. اگر تمہاری فطرت اس سے ہم آہنگ ہے تو جلد یا بدیر تم اسی طرف آؤ گے. اس کے بالکل برخلاف شیطان غوغا برپا کرتا ہے, اور غوغا برپا کرنے کی اسکیم یا غوغا برپا کرنے کی حرکت ہمیشہ ابلیس ہی کے الہام سے صادر ہوتی ہے. وہ کسی عالم سے ہو, وہ کسی دانشور سے ہو, وہ کسی سیاستدان سے ہو, اسی سے در حقیقت سوسائٹی میں بربادی پیدا ہوتی, اور وہ اقدار, وہ اعلیٰ اقدار جس پر اس کائنات کے خالق نے انسانی فطرت کی بنیاد رکھی ہے وہ نظروں سے اوجھل ہونا شروع ہو جاتی, اور انسان ان چیزوں میں تسکین حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے جن کا معاملہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ملمہ سازی ہے. اسی کو بیان کیا ہے کہ پھر وہ متاع بن جاتی ہیں جس کو متاع غرور کہنا چاہیے, یعنی ایک دھوکے اور فریب کی دنیا ہے جس میں انسان رہتا ہے اور مطمئن ہوتا چلا جاتا ہے. تو فرمایا کہ ان میں سے جس پر تیرا بس چلے تو اپنے غوغا سے انہیں گھبرا لے. یعنی یہ جو فعل استعمال کیا ہے وہ بھی اپنے اندر بڑی بلاغت رکھتا ہے. انسان کو ایک خاص طریقے سے جب گھیر لیا جاتا ہے تو وہ گھبراہٹ میں، اور یہ گھبراہٹ صرف خوف کی نہیں ہوتی، یہ کئی پہلوؤں سے انسان پر طاری ہوتی ہے، تو اضطراب کے فیصلے کرتا چلا جاتا ہے، اس کے برعکس حق کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو اپنے استدلال کے ساتھ آئے گا اور آگے بڑھے گا، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، ان کے مال اور اولاد میں ان کا ساجی بن جا اور ان سے وعدے کر لے۔ حقیقت یہی ہے کہ شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ یہ پوری بات بیان کر دی اور یہ کہا کہ یہ اب تمہیں کرنا ہے، تم یہ کرو، اور جب کرو گے تو ظاہر ہے کہ پھر کچھ نتیجہ نکلے گا۔ وہ نتیجہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ جو لوگ انانیت کے اسیر ہو کر تمہاری پیروی کریں گے سب جہنم کا ایندھن۔ اس میں یعنی شیطان نے جو کچھ کہا ہے اس میں کچھ چیزیں وضاحت کا تقاضا کرتی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔